बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामिन अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। अजीज सामिन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पर रेडियो तरान के माजी में नशर किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम आर्काइव में सुने जा सकते हैं। इसी तरह सहर टीवी के नशर होने वाले लाइव प्रोग्राम और रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी हमारी इस वेबसाइट पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और सामने आप पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीर। सबसे पहले आप सुनेंगे आलमी खबरें। आलमी खबरों के बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम इस्लाम प्लस। और सामईन, दुआए इमाम ज़माना हमारे आज के प्रोग्राम में नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। आखिर में हम दुआए इमाम ज़माना नशर करेंगे, जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुँच जाएंगे। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوارڈینیٹر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان نے ایک بار پھر اس پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور حماس کے تعلقات کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ اور انٹرنیشنل ملٹری گیمز میں شریک ایرانی دستے نے ابھی تک 14 تمغے حاصل کیے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوارڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے بحری کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کے دوران بتایا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بحریہ کے جوانوں نے 200 سے زیادہ کامیاب فوجی کارروائیاں انجام دی تھیں، جو کہ اس فوج کی نمایاں کارکردگی اور تجربہ کار ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی غیر علاقائی طاقت خلیج فارس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بحری افواج ایران کے وقار اور اقتدار اعلی کی محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ اپنا استحکام برقرار رکھتے ہوئے کھلے سمندر میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت سے ایک بم دھماکے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ مطابق ایک موٹر سائیکل میں نصب بم کے پھٹنے سے 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 طالبان کے ارکان بھی شامل ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ دھماکے کے بعد گولی چلنے کی آواز بھی سنائی دی۔ دھماکہ ایک ریاستی ادارے کے قریب ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے حادثہ کے اطراف کی سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو بھی کابل کے ایک دینی مدرسے میں دھماکہ ہوا تھا، کہ جس میں طالبان کے سینئر رکن شیخ رحیم اللہ حقانی سمیت 10 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی تھی۔ گزشتہ چند مہینوں سے کابل، مزار شریف اور قندوز سمیت افغانستان کے متعدد شہروں میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیے جانے کے بعد وہ پی ڈی ایم سے ہر موضوع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان اب تک یہ کہتے رہے ہیں کہ بدماشوں اور لٹیروں سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے پی ڈی ایم سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت الجھن میں ہے، کیونکہ وہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے فوری انتخاب نہیں چاہتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف سمیت فوج میں تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فوج میں میرٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بہترین افسران رینک کے ذریعے اوپر آ سکیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کے بارے میں عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے منصوبے کی طرح لگتا ہے، تاہم انہوں نے اس اقدام کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف پر مفت کی ریوڑیوں کا کلچر پھیلانے کے وزیراعظم نریندر مودی کے الزام پر عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل جاری ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ایم پی سنجے سنگھ نے جمعے کی شام ایک پریس کانفرنس میں وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کی سخت مذمت کی، جس میں انہوں نے کسی پارٹی کا نام لیے بغیر اپوزیشن پر مفت ریوڑیاں بانٹنے کا الزام لگایا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اپنے امیر دوستوں کو بقول ان کے 19 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ پہنچاتی ہے اور عام لوگوں کو سہولتیں فراہم کیے جانے کو مفت کی ریوڑی کہہ کر توہین کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جب سے دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حقیقت عوام کے سامنے رکھی ہے، اس وقت سے مرکزی حکومت اور پوری بھارتیہ جنتا پارٹی بوکھلا گئی ہے۔ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان نے ایک بار پھر اس پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ متحدہ چین کے بارے میں ہماری پالیسی پوری طرح واضح ہے اور اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہندوستان فریقین سے صبر و تحمل سے کام لینے اور علاقے کی صورتحال میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی سے گریز کی اپیل کرتی ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے دہلی میں قائم چین کے سفارتخانے نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں علاقائی امن و استحکام کو باقی رکھنے کی کوششوں اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ کے متنازع دورے تائیوان کے بعد واشنگٹن سے بیجنگ کی کشیدگی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما خالد مشل نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور حماس کے تعلقات کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خالد مشل نے اپنے ایک تازہ بیان میں اخوان المسلمین کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کرتے ہوئے اس نوعیت کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایران اور حماس کے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ شام سے اپنا دفتر منتقل کرنے پر تہران اور حماس کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایران نے تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینی مزاحمت کی حمایت جاری رکھی ہے۔ خالد مشد نے حماس اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ حماس کے سلسلے میں ریاض کے رویے میں تبدیلی کی بظاہر کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں ریاض سے سعودی جیلوں میں قید حماس کے ارکان کی رہائی کا بھی مطالبہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو مزاحمت کا راستہ انتخاب کرنے کی خاطر سزا دینا انصاف کے دائرے سے باہر ہے۔ چاقو کے حملے کی زد میں آنے کے بعد قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا ملعون مصنف سلمان رشدی وینٹیلیٹر پر ہے۔ سلمان رشدی کے ترجمان نے جمعے کی رات بتایا تھا کہ گھنٹوں تک آپریشن روم میں رہنے کے بعد سلمان رشدی بات کرنے پر قادر نہیں اور وینٹیلیٹر کے ذریعے سانس لے رہا ہے۔ اینڈریو ویلی نے مزید کہا کہ 75 سالہ سلمان رشدی کی ایک آنکھ جا چکی ہے، ہاتھ کی نسیں کٹ گئی ہیں اور جگر بھی چاقو کے وار کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آیات شیطانی کتاب کے ملعون مرتد مصنف سلمان رشدی پر جمعے کے روز نیو یارک میں اس وقت حملہ ہوا جب وہ ایک پروگرام میں اپنی تقریر شروع کرنے جا رہا تھا۔ نیو یارک پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک پولیس نے نیو جرسی کے رہنے والے 24 سالہ ہادی متار کو سلمان رشدی پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کی شہریت اور ریکارڈ کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ سہونی فوجیوں نے غرب اردن پر اپنے تازہ حملے میں ایک صحافی کو زخمی کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والی ان جھڑپوں میں ایک رپورٹر زخمی جبکہ متعدد فلسطینی شہری گرفتار کر لیے گئے۔ واضح رہے کہ سہونی حکومت نے اس سے پہلے بھی بارہا صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 2 مہینے قبل الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر شیریں ابو آغلہ کو سہونی فوجیوں نے براہ راست گولی کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گئیں۔ شیرین ابو آغلہ کے بعد بھی ایک اور فلسطینی رپورٹر سہونیوں کے ہاتھوں شہید ہوا، تاہم سہونی فوجیوں کو کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ انسانی حقوق کے مغربی دعوے دار بھی ان جرائم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال غزہ پٹی پر جارحیت کے دوران سہونی فوج نے ایسوسیٹڈ پریس سے متعلق ایک عمارت کو بمباری کا نشانہ بنا کر زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کے باوجود نہ اقوام متحدہ نہ ہی کسی دوسرے عالمی ادارے میں اس کے خلاف کوئی بھی قرارداد منظور ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سہونی حکومت اور فوج کو فلسطین کی صورتحال کے بارے میں دنیا کے عوام تک صحیح خبر پہنچنے کی جانب سے خوف لاحق ہے، اس لیے وہ صحافیوں اور رپورٹوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس نے ماسکو کو دہشت گردی کا حامی قرار دینے کی کوشش کی تو دونوں ملکوں کے تعلقات کو زبردست نقصان پہنچے گا اور حالات ناقابل واپسی حد تک خراب ہو جائیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کے شعبہ شمالی امریکہ کے ڈائریکٹر الیگزینڈر داچیوف نے کہا ہے کہ اگر امریکی سینٹ نے روس کو دہشت گردی کا حامی ملک قرار دینے کا بل پاس کرنے کی کوشش کی تو یہ اقدام ماسکو واشنگٹن تعلقات کو ناقابل واپسی مقام پر پہنچانے کا مترادف ہوگا۔ روسی عہدیدار نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام دو طرفہ سفارتی تعلقات کو زبردست نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ باہمی تعلقات منقطع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں روسی سفیر نے کہا تھا کہ امریکہ تصویراتی استحکام کے لیے دو طرفہ مذاکرات میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ماسکو اس وقت تک انتظار کرے گا کہ امریکہ اس کام کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر روس پر غذائی اشیاء کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے اپنے ایک ٹویٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ روس غذائی اجناس کو بطور ہتھیار استعمال کر کے دنیا بھر میں بھوک کا بحران شدید کر رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں استنبول معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یوکرین ایک بار پھر غذائی اجناس بھیجنے کے قابل ہو گیا ہے، تاہم روس پر زور دیا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کے بقول روس اپنے وعدے کی پاسداری کرے تاکہ یوکرین سے غلات کی برآمد کا سلسلہ ضرورت مند ملکوں کے لیے جاری رہے، جن میں زیادہ تر افریقی ممالک شامل ہیں۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے اپنے ملازمین کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات اور دھمکیوں کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ سی این این کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپے کے بعد سے ایف بی آئی کے دفاتر اور ملازمین کے لیے خطرات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایف بی آئی کے ان دو عہدیداروں کے نام بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ انٹرنیشنل ملٹری گیمز میں شریک ایرانی دستے نے 14 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس سال کے ملٹری گیمز روس کی میزبانی میں سن پیٹرزبرگ میں 4 اگست کو شروع ہوئے تھے اور 12 اگست تک جاری رہے۔ ایرانی فوج کی 72 رکنی ٹیم نے 6 مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، جن میں تیراکی، والی بال، شوٹنگ اور ایتھلیٹ کے مقابلے شامل تھے۔ ایران کی ملٹری ٹیم نے سونے کا 1، چاندی کے 6 اور کانسی کے 7 تمغے حاصل کیے۔ انٹرنیشنل ملٹری گیمز میں دنیا کے 20 ملکوں کی ٹیمیں شریک تھیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں۔ تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں۔ دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گویا میری منزل تھی راہ بر گو ایسا بھی ایک سفر دیکھا۔
عزیز سامعین، نبی اپنے ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ سامعین، اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ و شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے مہیا نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کے ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔
اگر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے۔ حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے ظاہری معنی یہ ہیں اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے. اللہ تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا. مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے لیکن اگر پانی مضر ہو جائے, نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے, تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے, اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے, تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے. دیکھیے اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ, پوری کائنات پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو پہچانو, کس کو پہچانو کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں ہے بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہوں, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ,
کان اعلم الناس باللہ، سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے؟ ارضاہم بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں، کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا، یعنی بے اعتنا ہو جائے گا، اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی برضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاصے ہو جائے گا، اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے، اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا، چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر، یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر، اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جیسے گھریلو امور ہے، گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے، اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی، اس خاتون کو بھی احترام ملے گا، اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے، اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں، اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے، یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون، اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے، شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کو آگے بڑھانے میں، فرزندوں کی تربیت میں، اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے، ایک اصول ہے، وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے، چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے, ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.